أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات بر محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ارباب فکر و نظر، صاحبان دین و دانش، علماء حیدر کرار، آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی میری آواز سن رہے ہوں یا مجھے دیکھ رہے ہوں، ان تمام حضرات کی خدمت میں میں تبریک اور تہنیت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. مجھے ذوالفقار سلمو نے آج موضوع دیا کہ آپ ولایت کے بارے میں موضوع دیا کہ آپ غدیر سے ظہور تک، یہ آپ کا موضوع ہے اور اس پہ آپ گفتگو کریں. تو یہ نہ کوئی مجلس ہے، نہ کوئی ذاکری ہے، نہ کوئی خطابت ہے، بے گفتگو ہے آپس کی. آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، جو لوگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے. غدیر اور ظہور کے رشتے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ولایت کا مفہوم سمجھنا پڑے گا کہ ولایت کہتے کس کو ہیں. عزیزان گرامی، یہ دنیا ہمیشہ سے انسانیت ایک خواب دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ امن و آشتی کا زمانہ ہو، نہ کہیں قتل ہو، نہ کہیں غارت گری ہو، نہ بے گناہوں کا خون زمین پر بہایا جائے. اگر قالین ہو تو سب کے گھروں میں ہو، اگر چٹائیاں ہوں تو وہ بھی سب کے لیے ہوں، عالی شان محل ہوں تو سب کے لیے ہوں، جھونپڑے ہوں تو سب کے لیے ہوں. ایک ایسے سماج کا خواب انسانیت ہمیشہ دیکھتی چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے، کہ نہ اس سماج میں کوئی چھوٹا ہو نہ بڑا، نہ غریب ہو نہ امیر، نہ ظالم ہو نہ مظلوم، نہ حاکم ہو نہ محکوم، نہ بادشاہ ہو نہ غلام، نہ سلطان ہو نہ پابند، سب آزاد ہوں اور سب مساوی ہوں، سب کو زندہ رہنے کا برابر سے حق ہو، پیداوار کے ذرائع سب کے لیے کھلے ہوئے ہوں. یہ خواب انسانیت دیکھتی چلی آ رہی ہے اور یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی نہ کبھی پورا ضرور ہوگا. اگر یہ خواب پورا نہ ہونے والا ہوتا تو پیدا کرنے والے نے انسان کی فطرت میں یہ خواب نہ رکھا ہوتا. کل کا انسان بھی یہ خواب دیکھ رہا تھا، آج کا بھی انسان یہی خواب دیکھ رہا ہے. ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیز سلمہ، ترقی پسند ادب کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. ترقی پسند ادب کے بارے میں نقاد حضرات نے یہی کہا کہ ہر وہ ادب ترقی پسند ہے جو انسانی مساوات، آزادی اور برابری کے لیے آواز بلند کرے، وہی ترقی پسند ادب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب سب دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ خواب پورا کیسے ہوگا. اگر کوئی جواب دیتا ہے پوری وضاحت کے ساتھ، تو پوری دنیا کی تمام قوموں کے درمیان صرف ہماری قوم ہے جو اس بات کا جواب دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ سماج ضرور عالم وجود میں آئے گا کہ جس میں نہ کوئی چھوٹا ہوگا نہ کوئی بڑا، نہ اجلاف ہوں گے نہ اشراف، نہ شیخ ہوگا نہ سید، نہ اونچا ہوگا نہ نیچا، نہ آقا ہوگا نہ غلام. کیسے ہوگا یہ کوئی نہیں بتاتا، صرف ہم بتاتے ہیں. مصر کے ایک دانشور جن کا نام سید قطب تھا، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب انہوں نے لکھی جدید جاہلیت کے نام سے، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اللہ کی زمین انسانوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہے، کسی کو کہیں چین نہیں، ساری دنیا خوف اور حزن میں گھری ہوئی ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے تاریخ وہاں پہنچ گئی ہے کہ انسان کا اگلا قدم جو ہوگا وہ اسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے گا اور سب کچھ فنا ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، مگر دنیا بنانے والوں نے دنیا فنا ہونے کے لیے نہیں بنائی ہے، ایسا نہیں ہوگا. دنیا پلٹ کے پیچھے آئے گی، دنیا پلٹ کے پیچھے آئے گی، مگر کیسے آئے گی یہ میں نہیں بتا سکتا. اتنا یقین انہوں نے لکھا، مجھے اتنا یقین ہے کہ ایسے ہی نہیں رہے گی، پلٹ کے آئے گی، مگر کون لائے گا، کیسے لائے گا یہ میں نہیں بتا سکتا. تو جب میں نے یہ کتاب پڑھی، میں نے کہا کہ تم بتا ہی نہیں سکتے، اگر در اہل بیت سے وابستہ رہتے تو تمہاری سمجھ میں بھی آ جاتا. ہم پوری وضاحت سے بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور بغیر اس کے دنیا یوں ہی ہمیشہ نہیں رہے گی. وہ کیسے ہوگا؟ عزیزان گرامی، سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکومتوں کے درمیان پس رہے ہیں. حکومت، میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ جمعہ کی، اس میں سیدھے سیدھے آیت کہتی ہے کہ اس دنیا کا مالک اور اس دنیا کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے، حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے. اور ایک آیت نہیں، قرآن میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو اس بات کو بتا رہی ہیں. اور یہی آیت یہ بتاتی ہے کہ ہمارے نبی کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا تھا حکومت کرنے کے لیے نہیں. کاہے کے لیے مبعوث کیا تھا؟ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. حکمت میں سائنس بھی آ جاتی ہے، حکمت میں جغرافیہ بھی آ جاتا ہے، حکمت میں ادب بھی آ جاتا ہے. حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو کا تزکیہ کرنے کے لیے، اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسول کی حیثیت کیا تھی؟ وہ بادشاہ تھے، وہ سلطان تھے. جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی دوسروں کے مقابلے میں بہت معمولی کھانا کھاتے تھے، بہت معمولی لباس پہنتے تھے، پتھر کا تکیہ بنا کے سو جاتے تھے. مگر ایک ایسا سماج دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہمارے نبی نے کہ تاریخ میں اس سے پہلے وہ سماج کہیں دکھائی نہیں دیا. وہ سماج مدینے میں ہمارے نبی نے قائم کیا، بہت مختصر وقت تھا اور بہت مختصر وقت کے لیے قائم کیا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سماج اس منزل پر پہنچ گیا کہ اب نہ کوئی چھوٹا رہ گیا، نہ کوئی بڑا رہ گیا، کنگھی کے دندانوں کی طرح سب برابر ہو گئے اور سب کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں نبی کہ راہ الہی میں ہم کیا دے دیں، قرآن نے آواز دی کہ ان سے کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ دوسرے ضرورت مندوں کو دے دو. اس کا مطلب کہ دوسرے ضرورت مندوں کو لوگ دے دیتے تھے. پھر وہ دور لوٹ کے نہیں آیا، اس لیے اگر آ گیا ہوتا تو آج بھی وہی صورتحال ہوتی، لوگوں کے پاس جو فاضل ہوتا وہ دوسروں کو دے دیتے. اس وقت کیوں دے دیتے تھے، آج کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ آج ہمارا مستقبل ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم مستقبل سے خوف زدہ ہیں. ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کل کا آنے والا دن ہوگا جو، اس میں ہمارے لڑکے کیا کریں گے، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، نوکری ملے گی یا نہیں، تجارت کامیاب ہوگی یا نہیں، ضرورت کی چیزیں وہ حاصل کر پائیں گے یا نہیں. اس لیے جب ہمیں کوئی مال دنیا سے کچھ ملتا ہے تو ہم اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں نبی نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ ہر آدمی کو یاد ہے اگر فاقہ کرنا پڑا تو سب سے پہلے ہمارا نبی فاقہ کرے گا اور اس کے بچے فاقہ کریں گے, تب فاقہ ہمارے گھر میں آئے گا. آج بھی اگر کوئی ہم کو یقین دلا دے کہ ہمارا سرپرست جو ہے, ہمارا ولی جو ہے, وہ ہمارا ذمہ دار ہے, ہم فاقہ نہیں کر سکتے, اور اگر ہمیں فاقہ کرنا پڑا تو سب سے پہلے ہمارا سرپرست فاقہ کرے گا, ہمارا ولی فاقہ کرے گا, تو آج ہمارے اندر بھی وہ حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ اپنے پاس جو کچھ بچ جائے گا وہ ہم ضرورت مندوں کو دے دیں گے. روایت آپ سب حضرات کے سامنے ہے کہ دو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے کے غریب تھے, ایک امیر. جب غریب صحابی آ کے بیٹھے تو امیر صحابی جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا دامن سمیٹ لیا, پیغمبر کے ماتھے پر شکن پڑ گئی. صحابی نے پہچان لیا کہ ہمارے نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے, تو فوراً ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی مجھ سے کوئی قصور ہو گیا. پیغمبر نے کہا تم نے اپنا دامن کیوں سمیٹا, کیا دامن سے دامن مل جاتا تو تمہاری امارت اس کے پاس چلی جاتی یا اس کی غربت تمہارے پاس چلی جاتی. انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیجئے اور اس جو مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے اس کے کفارے کے طور پر میں اپنی آدھی جائیداد, آدھا مال, آدھی دولت, جو کچھ میرے پاس ہے آدھی ان کو دینے کے لیے تیار ہوں, ان سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ یہ مجھے معاف کر دیں. وہ غریب صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہا میں نے آپ کو معاف کیا مگر مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیٹھ گئے. تو عزیزان گرامی اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ ایسے کردار پیغمبر کے بعد پھر کیوں نہیں پیدا ہوئے. کیا آج کہیں دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو دین کے نام پر, اللہ کے نام پر جو کچھ اس کے پاس ہے اپنے کسی بھائی کو آدھا دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ بفرض محال کوئی تیار ہو گیا تو ایسا کوئی مل ہی نہیں سکتا جو کہے مجھے ضرورت نہیں ہے, جو کہہ دے مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ سب دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. نبی نے کیا کیا؟ نبی نے سب سے پہلا کام یہ کیا مدینے میں کہ پیداوار کے جو ذرائع تھے سب کے لیے آزاد کر دیے, کہا جنگل کسی کا نہیں ہے, اللہ کا ہے, ہر آدمی کو حق حاصل ہے, جتنی لکڑی کاٹ سکتا ہے کاٹ لے, ہر آدمی کو حق حاصل ہے, جتنی زمین قابل زراعت بنا سکتا ہے قابل زراعت بنا لے, دریا اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, کسی کو اس پر اجارہ نہیں حاصل ہے, ہر انسان کو برابر سے حق ہے اپنی روزی حاصل کر لے. ساتھ ہی ساتھ نبی نے یہ کہہ دیا اسراف حرام ہے, اسراف نہ کرو. لوگوں نے پوچھا اسراف کسے کہتے ہیں؟ کہا اسراف کا مطلب ہے کہ جو ایک بھائی جس طرح زندگی بسر کرتا ہے دوسرے بھائی کو اسی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے, اگر وہ اس سے الگ ہو کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو یہ اسراف ہے. اسراف کے لیے بہت مختصر تین لفظ ہیں, ضرورت پر خرچ کرنا سخاوت ہے, بلا ضرورت خرچ کرنا اسراف ہے, ضرورت پر نہ خرچ کرنا بخل ہے. اور قرآن نے سیدھے سیدھے کہا اللہ کو بخل بھی ناپسند ہے, اللہ کو اسراف بھی ناپسند ہے, اللہ کو سخاوت پسند ہے. پیغمبر نے کہہ دیا آپ بڑے عمامے نہیں بن سکتے, کوئی ریشم نہیں پہن سکتا, کوئی سونے کا کڑا نہیں پہن سکتا, اگر دو جوڑے کپڑے میں پورا مدینہ زندگی بسر کر رہا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ چار جوڑے اپنے لیے بنا لے. ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ پیسوں کی قیمت گھٹتے گھٹتے ٹھیکروں سے زیادہ کم قیمت ہو گئی, کردار کی قیمت بڑھ گئی, تقویٰ کی قیمت بڑھ گئی, انسانیت کی قیمت بڑھ گئی, مال دنیا کی قیمت گھٹ گئی. پیسے ہیں تو کریں کیا, اونچا مکان بنوا نہیں سکتے کسی دوسرے مسلمان کے مکان کے مقابلے میں, پیسے ہیں تو کریں کیا, اچھا کپڑا بنوا نہیں سکتے. غرور گھمن ساری چیزوں کو بند کر دیا گیا. دیکھتے دیکھتے مدینہ ایسا بن گیا کہ نہ کوئی حاکم رہ گیا, نہ کوئی محکوم, نہ کوئی آقا رہ گیا, نہ کوئی غلام. مگر پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے جو سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حکومت قائم کر لی. عزیزان گرامی انسانی حکومت جو ہے وہ خود ایک ظلم ہے. انسانی حکومت کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حاکم بن جانا, اسے تسلط کہتے ہیں, یعنی تسلط کر لینا. اسی سے بنا سلطنت. حکومتیں جتنی بنتی گئیں اتنے ہی انسانیت پر ظلم بڑھتا گیا. میں نے اپنے دور میں دیکھا ہے بر صغیر میں 3 حکومتیں بنی تھوڑے تھوڑے وقفے سے, اور ہر حکومت جب بنی لاکھوں آدمی قتل کیے گئے. ہندوستان جب تقسیم ہوا ایک حکومت کی 2 حکومت بنی لاکھوں آدمی قتل ہو گئے. بنگلہ دیش جب بنا پاکستان سے الگ ہو کے لاکھوں آدمی قتل ہو گئے. اور یہ صرف اقتدار کی لڑائی ہے جو ساری دنیا میں جاری ہے, اور اسی لیے ساری دنیا خون میں ڈوبی ہوئی ہے. آپ کہیں گے کہ پھر سماج کا نظام کیسے قائم ہو بغیر حکومت کے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس نے لوگوں نے کو گمراہ کیا ہے. اسلام نے اس کو جواب دیا کہ سماج کی تنظیم کے لیے حکومت ضروری نہیں ہے. حکومت تو اللہ کی ہے, وہ سزا بھی دیتا ہے وہ جزا بھی دیتا ہے, سب کچھ اس کے سامنے ہے. اسے نہ پولیس کی ضرورت ہے نہ سپاہی کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے جو سماج بنایا تھا اس سماج میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. پھر آپ کہیں گے کیا تھا؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس کو ولی اس کے علاوہ اور کوئی نام دیا ہی نہیں جا سکتا. اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا ولی ہے, ہر مسلمان ایک دوسرے کا ولی ہے, اور تمام ولیوں کا ولی جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے. ولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرکز ہے, دائرہ بغیر مرکز کے نہیں بن سکتا. مرکز چاہیے, اگر مرکز نہیں ہے تو نہ امت بن سکتی ہے نہ جماعت بن سکتی ہے. بکھرے ہوئے انسانوں کی بھیڑ کو امت نہیں کہتے. امت اسی وقت امت بنتی ہے جب وہ منظم ہو, اور منظم ہونے کے لیے ایک مرکز چاہیے. اس مرکز کا نام قرآن نے ولی رکھا ہے. یہ ولی قدم قدم پر استعمال ہوا ہے, اور اس نظام کا نام اس ولایت رکھا ہے. جو جن لوگوں نے خلافت قائم کی وہ انہوں نے ولایت کا انکار کیا. ولایت کا انکار کرنے کے بعد خلافت قائم کر لی. خلافت حکومت کی ایک نئی قسم تھی جو ایجاد کی گئی, جس کے لیے طٰہٰ حسین نے لکھا ہے الفتنۃ الکبریٰ میں کہ یہ خلافت کا نظام جو قائم ہوا اس سے پہلے اس طرح کا نظام دنیا میں کہیں نہیں قائم ہوا تھا. ایک مطلق العنان حکومتیں تھیں, کئی آدمیوں کی ملی جلی حکومتیں تھیں, موروثی حکومتیں تھیں, ڈکٹیٹرشپ تھی, طاقت کے زور پر حاصل ہو جانے والی حکومت تھی. مگر ایک ایسی حکومت تھی کہ جسے 2 عظیم انسانوں کے دماغ نے جس کا خاکہ بنایا تھا, انہوں نے لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, 2 عظیم انسانوں کے دماغ نے مل کے اس کا خاکہ بنایا تھا جو 30 سال سے زیادہ چل نہیں سکی. 30 سال میں وہ ختم ہو گئی, اور وہ چل بھی نہیں سکتی تھی اس لیے کہ لوگ اس کے عادی نہیں تھے. تو پہلی بات یہ ثابت ہو گئی کہ پیغمبر کا جو نظام تھا, نظام خلافت اس سے جوڑتا نہیں. نظام خلافت کا مزاج بالکل الگ ہے. پیغمبر نے کوئی فوج نہیں رکھی, پیغمبر نے کوئی بیت المال نہیں بنایا, پیغمبر نے کسی کو مستقل سپہ سالار نہیں بنایا, پیغمبر نے کوئی دفتر نہیں بنایا. وہی مسجد تھی, مسجد میں آ کے پیغام دیتے تھے, لوگ اس پر عمل کرتے تھے. نہ کہیں پولیس تھی, نہ کوئی سپاہی تھا, نہ کہیں ڈنڈا تھا, سارا نظام چل رہا تھا. زبردستی کسی کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا. جب کوئی جنگ کا موقع آتا تھا تو اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے مقابلے کے لیے نکلو, اللہ کا حکم ہے جہاد کرنے کے لیے جاؤ. جو نہیں جاتا تھا کبھی پیغمبر نے نہیں کہا کہ اس کو پکڑ کے نکالو. البتہ قرآن کی آیت ضرور آ گئی کہ جو لوگ راہ الہی میں کھڑے ہوتے ہیں, جو لوگ گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں, وہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی مذمت تو قرآن نے کر دی. تو یہ نظام جو ہمارے نبی کریم نے قائم کیا, اس نظام کا نام ہے ولایت. اور اس نظام کو چلانے والا جو سب سے بڑا سرپرست ہوگا وہ ہوگا آئیڈیل, نہ کہ مسلط ہونے والا, نہ کہ بادشاہ, بلکہ وہ ان کا آئیڈیل ہوگا. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم ایک امام کو آگے کر دیتے ہیں, پھر اس کا اتباع کرتے ہیں, کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ, بیٹھیں گے اس کے ساتھ, رکوع کریں گے اس کے ساتھ, قنوت پڑھیں گے اس کے ساتھ. وہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے, وہ ہمارا حاکم نہیں ہے, مگر اس کی اطاعت کے اتنا پابند ہیں ہم کہ ہم سبقت نہیں کر سکتے کہ اس سے پہلے سجدہ کر لیں یا اس سے پہلے ہم رکوع کر لیں. اس کے پیچھے رہیں گے, اس کے پیچھے رہیں گے. یہی امام جو ہے, اسی کو اللہ کی طرف سے جب امام بنا دیا جاتا ہے تو پوری کائنات اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، پورا نظام اور پوری جماعت جو ہے اس کا اطاعت گزار ہو جاتی ہے، وہ ویسے ہی رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ ہوں۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب جب خلافت انہوں نے جب خلافت سنبھالی تو جس طرح زندگی بسر کی ہے لوگ دیکھ کے حیرت کرتے تھے، اس لیے کہ 25 سال تک جو خلیفہ آئے تھے وہ بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، باڈی گارڈ ہوتے تھے، محافظ ہوتے تھے، سپاہی ہوتے تھے، جب وہ چلتے تھے تو ان کے ساتھ 10-20 آدمی چلتے تھے۔ حضرت علی آئے تو دروازے پر لوگ آ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے کہ ابھی امیر المومنین نکلیں گے تو ان کے ساتھ چلیں گے حلقہ بنا کے۔ حضرت علی نے، روایت ہے کہ حضرت علی نے سب کو سخت لفظوں میں منع کیا کہ تم میرے ساتھ چلو گے تو میرا کیا فائدہ ہوگا اور تمہارا کیا فائدہ ہوگا، یہاں سے ہٹ جاؤ، میں اکیلے جاؤں گا، سب کو ہٹا دیا۔ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کہ آپ چلے جا رہے ہیں زمین پر، ایک صحابی اونٹ پہ آ رہے تھے، قریب آ کے روک دیا اور مولا متقیان گھوڑے پہ جا رہے تھے کہ ایک صحابی نے نیچے سے سوال کر دیا تو آپ گھوڑے سے اتر آئے زمین پر جواب دینے کے لیے، تو صحابی نے کہا آپ بیٹھے رہیے گھوڑے پر، ہم نیچے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ کہا یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک مسلمان زمین پر کھڑا ہو اور ایک گھوڑے پر بیٹھا ہو، اس لیے کہ اس میں ایک کی تذلیل ہوتی ہے اور دوسرے کا استکبار ظاہر ہوتا ہے، اللہ کو نہ یہ پسند ہے نہ یہ پسند ہے۔ اگر کوئی خود اپنے کو ذلیل کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنے کو بڑا دکھاتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے ایسے کردار، حضرت علی نے ایسے کردار ڈھال دیے تھے، کہنے کے لیے تو نماز میں سبھی کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان سبھی کرتے تھے، مگر اللہ کی کبریائی کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کسی کی کبریائی تسلیم نہیں کرے گا، جو اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دے گا وہ پھر کسی کی کبریائی تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر دل سے اس نے اللہ اکبر کہا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا ہے، تو وہ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد نہ خود بڑا بنائے گا نہ کسی کو بڑا بنائے گا، نہ خود چھوٹا بنے گا نہ کسی کو چھوٹا بنائے گا۔ مشکل یہ ہو گئی کہ لوگ نماز تو پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے نکلتے تھے باہر تو چاہتے تھے کہ ساری دنیا میرا سجدہ کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، ایک نوجوان آئے، پہچانتے نہیں تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی معمولی کپڑا پہنے ہوئے، کچھ پیوند بھی ہیں، بازار سے کچھ سامان خریدا، ان کا اے بڑے میاں میرا سامان میرے گھر پہنچا دو، اس نے سمجھا کہ یہ مزدور ہیں کوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری آگے بڑھے، کہا میرے سر پر رکھ دو، سر پر رکھ لیا، چلے گئے، اس کے گھر اتار کے رکھ دیا۔ جب واپس چلنے لگے اس نے کہا آپ اپنی مزدوری تو بتا دیجئے، کہا میں نے مزدوری کے لیے تو تمہارا سامان نہیں اٹھایا ہے۔ کہا پھر کیوں اٹھایا ہے؟ کہا میں اٹھا سکتا ہوں اس لیے اٹھایا ہے، تم ایک مسلمان ہو، مسلمان نے ایک سوال مجھ سے کیا، میں نے پورا کر دیا۔ دوسرا کوئی ہوتا تو وہیں اس کو تاوا جاتا کہ دیکھیے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نبی کا صحابی ہوں اور نبی کا برگزیدہ صحابی ہوں، مجھ سے کہہ رہا ہے سامان پہنچانے کے لیے۔ آج بھی ہم سے اگر کوئی کہہ دے تو ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ کیوں ایسا ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر چکے تھے۔ اب جب اللہ کی کبریائی کا اعلان کر چکے تھے تو پھر کوئی اس کے سامنے، اس کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ اکبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا، اگر کوئی چھوٹا ہوگا تو بڑا ضرور ہوگا، اسلام نہ بڑا بنانے کا قائل ہے نہ چھوٹا بنانے کا قائل۔ تو ولایت نے ایک ایسا ماحول دے دیا، ایک ماڈل پیغمبر نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اگر وہ ماڈل اسی طرح دنیا کے سامنے ہوتا تو جوق در جوق لوگ اس سماج میں شامل ہوتے رہتے، جب تک پیغمبر اسلام زندہ تھے باہر کے لوگ آتے تھے، کہتے تھے ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم مدینے میں رہیں گے، اس لیے کہ ایسی جگہ ہے یہاں کوئی حزن نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں. مگر پیغمبر کے بعد جب حکومت بن گئی تو ابھی آپ کو بتایا کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک صحابی اپنی آدھی جائیداد دینے کے لیے تیار ہیں، دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، اور دوسری خلافت یعنی حضرت عمر کے عہد میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، وہ سونا چھوڑ کے مرے تھے، دو بھائیوں نے کہا کہ اس کو تقسیم کیا جائے، کلہاڑی سے کاٹ کے اس سونے کو تقسیم کیا. ایک بھائی نے کہا تم نے زیادہ لے لیا ہے، اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں لیا ہے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا، تلوار چل گئی، ایک نے دوسرے کو زخمی کر دیا. کہاں انسانیت کو پہنچا دیا تھا ہمارے نبی نے، اور صرف 12 سال کے اندر اس کو کہاں واپس کر دیا گیا اس منزل پر کہ جہاں بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو عزیزان گرامی اسے ولایت کہتے ہیں. اسی ولایت کا انکار، اسی ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام نے غدیر میں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ ولایت کا یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. اگر نبی نے جو سماج بنایا تھا، جو ماڈل سماج بنایا تھا، اگر اسی طرح قائم رہتا تو نہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی ضرورت تھی، نہ جنگ قادسیہ کی ضرورت تھی، نہ جنگ شام کی ضرورت تھی، نہ عراق پر حملہ کرنے کی ضرورت تھی، نہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کی ضرورت تھی، جیسا اقبال نے کہا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. گھوڑے خوب دوڑائے، گھوڑے خوب دوڑائے. شعر یقیناً اقبال نے بہت اچھا کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. ایک شیعہ شاعر نے کہا کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. تو وہ بو لہبی جو تھی اس نے اپنی شکل بدل کے اسی چراغ مصطفی سے ملکوں کو جلانا شروع کیا. آج جب دوسرے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو ہمیں بھی برا لگتا ہے، آپ کو بھی برا لگتا ہے، لیکن غلط نہیں کہتے. ایران پر حملہ ہوا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور حضرت عمر کے زمانے میں ایران پر قبضہ ہو گیا، ہزاروں غلام، ہزاروں کنیز بنا لیے گئے، پورا مدینہ غلاموں اور کنیزوں سے پٹ گیا، اس قدر مال غنیمت آیا جس کی کوئی انتہا نہیں. اس 25 سال میں علی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پورا مدینہ مال و زر سے بھر گیا، نہ کوئی کارخانہ قائم ہوا، نہ کوئی اسکول قائم ہوا، نہ کوئی ادارہ قائم ہوا، نہ کہیں فارمنگ کی گئی، نہ کوئی چیز ایجاد کی گئی. ایک ہی فیکٹری تھی ان کے پاس، اس کا نام تھا جہاد. جہاں پیسوں کی ضرورت ہوئی جاؤ جہاد کرنے جاؤ. الفاروق میں لکھا ہوا ہے کہ مجاہدین میں عیسائی بھی شامل ہو گئے، یہودی بھی شامل ہو گئے، اور اس لیے شامل ہو گئے کہ تنخواہ الگ سے ملے گی اور پیسہ الگ سے ملے گا. تعریف کرتے ہیں لوگ حضرت عمر کی کہ انہوں نے فوجی چھاونیاں بنوائیں، 4 چھاونیاں کوفے میں بنوائیں، 3 چھاونیاں شام میں بنوائیں، 1 چھاونی بصرے میں بنوائی. مسلمانوں میں سب سے پہلے فوجی چھاونی اور فوج کا نظام قائم کیا، فوج کا محکمہ کھولا، اور ان کی تنخواہیں مقرر کیں. اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ فوجی جو تھے وہ ہر وقت سوچا کرتے تھے کوئی موقع ملے جہاد کا، تاکہ پیسے ہمارے گھر میں آئیں، تاکہ کنیزیں ہمارے گھر میں آئیں، تاکہ غلام ہمارے گھر میں آئیں، اور پھر بہانہ ڈھونڈتے تھے. ایران پہ حملہ کیا، ایران نے کیا قصور کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ مسلمان یہی کہے گا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، نہ ہو مسلمان. اسلام نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ جو کوئی مسلمان نہ ہو اسے ڈنڈے کے زور سے مسلمان بناؤ. اور گہرائی سے جب دیکھیں گے تو ایران بہت تیزی سے مسلمان بنتا جا رہا تھا. اگر نہ بنتا تو ان مسلمانوں کا مقابلہ کرتا ایران کا سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ایران کوئی معمولی بات نہیں تھی، مقابلہ صرف بادشاہ نے کیا، پبلک نے مقابلہ نہیں کیا، پبلک کو ہمدردی تھی. اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تو ہوئے مگر شیعہ ہو گئے سب کے سب، سب کے سب غدیر سے وابستہ ہو گئے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ ولایت ہے، ولایت کا نظام میں نے قائم کیا ہے، ولایت کا ولی جس طرح میں تھا اسی طرح اب علی ولی ہیں. اور ولی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محل بنا کے رہے گا، وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا، وہ تمہارے اندر رہے گا, تمہاری طرح سے رہے گا, بس تمہارا اتنا کام ہے کہ اس کی اطاعت کرو, اس کی پیروی کرو, اس کا اتباع کرو, وہ تمہارا ذمہ دار ہے. نہ غربت آئے گی, نہ پریشانی آئے گی, کوئی بھی چیز نہیں آئے گی. اور ولی کے زیر سایہ جب سماج بڑھے گا تو سائنس بھی ترقی کرے گی, علم بھی ترقی کرے گا, اور جب دنیا دیکھے گی کہ ایک ایسا سماج ہے تو خود ہی آ کے ملنا شروع ہو جائیں گے اس سماج میں. مگر انہوں نے تاریخ کو موڑ دیا, تاریخ کو موڑ دیا, گویا اغوا کر لیا اس تاریخ کو جو پیغمبر نے قائم کی تھی, نئی تاریخ قائم کر دی جو ثقیفہ میں قائم ہوئی. اور اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ جتنی جنگیں ہوئیں, جتنے جہاد ہوئے ہیں, اس میں کسی میں علی شریک نہیں ہوئے. اور نبی کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں علی نے فتح نہ حاصل کی ہو اور شامل نہ ہوئے ہوں. ساری جنگوں کو فتح کس نے کیا؟ علی نے کیا, صرف جنگ تبوک کے علاوہ, جو فتح بھی نہیں ہوئی, جس میں علی نہیں گئے تھے اور کہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, ہر جنگ میں میں آگے رہا ہوں. تو پیغمبر نے کہا کہ تم میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہو جو موسیٰ کے لیے ہارون کی حیثیت تھی, میں اپنی جگہ پر مدینے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. گویا پیغمبر نے یہ بھی دلیل دے دی کہ میری جگہ پر اگر کوئی آ سکتا ہے تو علی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. شب ہجرت بھی علی کو سلا کے یہ بتا دیا کہ میرے بستر پر کوئی سو سکتا ہے تو علی کے علاوہ کوئی نہیں سو سکتا. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کسی مجلس میں کہ ایک غدیر میں نہیں, پہلے دن سے پیغمبر نے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا. اس قدر اعلان کیا ہے کوئی دن ایسا ناغا نہیں گیا. لفظیں بدل بدل کے کبھی ولی کہا, کبھی مولا کہا, کبھی ہارون کہا, کبھی کہا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں, کبھی میزان الحکمہ کہا, کبھی میزان ایمان کہا, کبھی کعبہ وجود کہا, طرح طرح سے بتاتے رہے کہ یہی علی ہیں. دعوت ذوالعشیرہ میں کہا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا, میرا نائب ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا. خلیفہ مانی جگہ پر, مگر یہ خلیفہ جو ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کچھ دن تک مسلمان, جس کو آپ لوگ خلیفہ کہتے ہیں, یعنی خلیفہ اول, خلیفہ دوم, خلیفہ سوم, اور اس کے بعد حضرت علی, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر تو ملوکیت آ گئی, 30 سال تک خلافت رہی. یہ کچھ دن تک تو ان کی سمجھ میں یہی نہیں آیا کہ خلیفہ جو ہے وہ رسول کا خلیفہ ہے یا اللہ کا خلیفہ ہے یا مسلمانوں کا خلیفہ ہے. کتابوں میں آج بھی آپ دیکھ لیجئے, کہیں لکھا ہوا ہوگا خلیفۃ المسلمین, کہیں لکھا ہوگا خلیفۃ اللہ, کہیں لکھا ہوگا خلیفہ رسول. اس کا مطلب آج تک یہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خلیفہ بنے تھے تو کس کے بنے تھے. اگر خلیفہ رسول تھے تو خلیفہ رسول کہنا چاہیے انہیں, خلیفۃ المسلمین سے کیا مطلب. اور اگر مسلمانوں نے خلیفہ بنایا تھا تو تب کہیے کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. خلافت کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں, نہ بادشاہت کوئی چیز ہے, نہ حکومت کوئی چیز ہے, صرف اور صرف ولایت ہے. ولایت, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پیغمبر نے علی کو ولی بنایا تھا, مولا بنایا تھا, مگر پیغمبر کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی, یقیناً پوری نہیں ہوئی. اور نہ پوری ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی غدیر سے غداری کا نتیجہ ہے کہ آج تک نہ مسلمانوں کو سکون ملا, نہ انسانوں کو سکون ملا. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے آج بھی, اگر کسی مسلمان سے سوال کیا جائے کہ قرآن کے دعوے کب پورے ہوں گے, قرآن نے کہا اتممت علیکم نعمتی, آج نعمتیں تمہارے لیے تمام کر دی گئیں. کوئی سوال کر دے بھائی مسلمانوں وہ نعمتیں کہاں گئیں, وہ نعمتیں, قتل ہونا یہ نعمت تو نہیں ہے, گھر اجڑنا یہ نعمت تو نہیں ہے, بم پھٹنا یہ نعمت تو نہیں ہے. اس قدر مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ 50 سال میں کے بعد, صرف 50 سال گزرے تھے کہ مسلمانوں نے خود اپنے نبی کی اولاد کو تہ تہ کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ ایسی ہی رہے گی؟ تو ہر آدمی کو امید لگائے ہوئے دل میں ایسی نہیں رہے گی. مگر ایک بات میں سارے مسلمان ہمارے ساتھ آ گئے. آپ کسی مسلمان سے پوچھئے کہ کیا ہوگا, کہنے لگے مہدی آخر آئیں گے جب تو وہ بالکل جس طرح نبی نے سماج کا چھوٹا سا ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ پوری دنیا کو ویسے ہی بنا دیں گے, یقیناً بنا دیں گے. وہ کہتے ہیں ان سے کہیے کہ مسئلہ کیا ہے, مسلمان کیوں پریشان ہیں, کیوں منتشر ہیں. تو وہ کہیں گے ہمارا کوئی قائد نہیں ہے. آپ کہیے بھائی قائد بنا لیجئے. تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم بنا ہی نہیں سکتے. آپ کہیے کیوں نہیں بنا سکتے, جب پہلے دن بنایا تھا تو آج کیوں نہیں بنا سکتے. تو وہ کہیں گے نہیں صاحب ہم بنا نہیں سکتے, اس لیے اگر ہم بنائیں گے, ہم ہندوستان والے ہیں تو ہندوستانی قائد بن جائے گا. پاکستان والے کہیں گے ہمارا الگ سے ہونا چاہیے, وہ بنا لے گا. ایران والے الگ سے بنا لیں گے, پھر اتنے ہی نہیں ہوں گے. شیخ کہیں گے ہمارا قائد ہونا چاہیے, سید کہیں گے ہمارا قائد ہونا چاہیے, مرزا کہیں گے ہمارا قائد ہونا چاہیے. ہر آدمی, ساری نسلیں اپنا اپنا قائد بنا لیں گی, قائد سے قائد ٹکراتے رہیں گے. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ دیکھیے قائد ہمیشہ ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتے. ولی ایک ہی ہوگا, دو نہیں ہو سکتے. مولا ایک ہی ہوگا, دو نہیں ہو سکتے. صلاحیت ہونا الگ بات ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں علی تھے, علی میں بھی مولایت کی صلاحیت اس غدیر سے پہلے تھی, ایسا نہیں ہے کہ غدیر کے پہلے نہیں تھی. مگر مولا جو تھے وہ پیغمبر تھے, جب پیغمبر بولتے تھے علی خاموشی سے سنتے تھے, جو کہہ دیتے تھے وہ کرتے تھے. کبھی علی نے مشورہ بھی نہیں دیا. وہ لوگ جو ولایت کے قائل نہیں تھے اور جو سمجھتے تھے کہ پیغمبر نے یہ سب حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے, وہ رسول اللہ کو مشورہ بھی دیتے تھے, یہاں حملہ کیجئے, یہاں حملہ نہ کیجئے, یہ کیجئے, صلح مت کیجئے, طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. کبھی علی نے ایسا نہیں کیا. علی کے ساتھ امام حسن تھے. امام حسن بالکل خاموش, علی بول رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, امام حسن نے کوئی خطبہ تک نہیں دیا. امام حسن کا جب زمانہ آیا, امام حسین پیچھے پیچھے ہیں, کوئی کسی سے کچھ کہتی نہیں. جو امام حسن کہتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ پیغمبر جو کچھ کہتے تھے علی کے دل میں وہی تھا, علی کہتے بھی تو وہی کہتے. اس لیے کہ مزاج ایک ہے, نفسیات ایک ہے, جینیٹک ایک ہے, سوچ ایک ہے, زاویہ فکر ایک ہے. جب ایک فکر ہے تو ایک ہی بات کہنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں تو یہ خاموش ہیں, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں. جب ان کا وقت آیا تو یہ کہتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے جو منصوبہ بنایا تھا اور پیغمبر جو چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوا, وہ بالکل طے ہے, مگر کبھی نہیں ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ امتحان گاہ ہے. اللہ نے انسانوں کو آزاد کیا تھا, جبرن حضرت علی کو سب کے سر پر سوار کرا سکتا تھا, اللہ اس کے پاس قدرت تھی. لیکن اگر جبرن بنانا ہے مسلمان, جبرن بنانا ہے صاحب ایمان, تو پھر امتحان نہیں ہے. وہ پھر امتحان نہیں ہے. جو لوگ تلوار کے زور سے مسلمان بناتے تھے, ایک ذاکر نائک ہیں, ایک دن ایک تقریر میں نے سنا, کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی ضروری ہے, جب تک دہشت دوسروں میں قائم نہیں ہوگی ہمارا دین وہ مانیں گے نہیں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کا خوف ختم کر دے, لوگوں کا حزن ختم کر دے. وہ مسلمان کیسا جو ڈنڈے کے زور سے مسلمان بنا ہو. مسلمان وہ ہے جو فکر کے نتیجے میں مسلمان بنا ہو, جو سمجھ کے مسلمان بنا ہو, جس نے اسلام کو پسند کیا ہو. مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ضروری ہے, اس لیے کہ دہشت گردی جہاں مجاہد پہنچتے تھے سب ڈر جاتے تھے کہ آ گئے, اب قیامت آئے گی. مگر ولایت اب غیبت کے زمانے میں ہم کیا بغیر ولی کی زندگی گزاریں؟ گزار تو سکتے ہیں, لیکن وہ زندگی با عزت زندگی نہیں ہوگی, با وقار زندگی نہیں ہوگی. یہ یقین ہے ہم کو کہ ایک نہ ایک دن اللہ کا بنایا ہوا ولی آئے گا. اور ہمیں ہی نہیں, جتنے بڑے دماغ والے ہیں سب کو یہ یقین ہے. اس لیے کہ اس کے علاوہ دنیا کی نجات کی کوئی طریقہ ہے ہی نہیں, کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. وہ آئے گا. علامہ اقبال کا ایک خط ہے, ایک صاحب نے ان کو خط لکھا کہ امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں آپ کی نظر میں صحیح ہیں یا غلط. انہوں نے جواب میں لکھا کہ صحیح ہوں ہیں یا غلط یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ کسی محدث سے پوچھو. کہ وہ حدیثیں جو امام مہدی کے بارے میں ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط, یہ جا کے کسی محدث سے پوچھو جس کی نظر حدیثوں پر ہو. میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے تو میں انتظار کرنے لگتا ہوں یہاں تک کہ سو جاتا ہوں, اور دوسری صبح ہوتی ہے پھر انتظار کرتا ہوں, اس لیے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نظر زلزلہ عالم افکار, اس کے بغیر یہ دنیا سنبھالی نہیں جا سکتی, یہ دنیا سنبھالی نہیں جا سکتی. تو عزیزان گرامی, ولایت کی کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں, اور جو ہمارے 11 معصومین گزر چکے ہیں 12ویں پردے میں ہیں ان کا کردار ہمارے سامنے ہے, مگر جیسی زندگی ہم بسر کرتے آئے ہیں 1300 سال سے کہ بیٹھے ہوئے تھے گھسے ہوئے امام باڑوں میں امام بارگاہوں میں اپنی جان بچائے ہوئے تھے, یہ امام بارگاہیں کیا تھیں ہماری پناہ گاہ تھیں, ہم اس میں چھپے ہوئے تھے, دنیا سمجھتے تھے کہ شیعوں کا کوئی وجود نہیں ہے, شیعوں کا ذکر بھی ہوتا تھا تو غلط طریقے سے ذکر ہوتا تھا, غلط طریقے سے ذکر ہوتا تھا. امام خمینی نے آواز بلند کی کہ ولی معصوم نہیں ہے, مگر نظام ولایت کو معطل نہیں رکھا جا سکتا. اگر امام معصوم نہیں ہے, ولی معصوم نہیں ہے, تو ولی فقیہ کو یہ ذمہ داری سنبھالنی چاہیے. اگر کوئی ولی فقیہ جو فقیہ ہے, جو عادل ہے, عادل معنی سب سے زیادہ عادل, جو عادل ہے وہ اگر یہ ذمہ داری سنبھال لے تو ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے, جب تک وہ اس راستے پر چل رہا ہے جو علی کا راستہ ہے, جو محمد کا راستہ ہے, جو حسن کا راستہ ہے, جو حسین کا راستہ ہے, ہمیں بھی پیچھے چلنا چاہیے. جس طرح ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ ہندوستانی ہے, پاکستانی ہے, عربی ہے, یہ ایرانی ہے, ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہماری نماز با جماعت ہو جائے گی, نماز کا ثواب بڑھ جائے گا, اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے, میدان ولایت میں آتا ہے, آ کے کھڑا ہوا ہے, تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کی ولایت کو تسلیم کرنا چاہیے. ظاہر ہے ہم جانتے ہیں وہ حرام کو حلال نہیں کر دے گا, حلال کو حرام نہیں کر دے گا, اگر کر دے گا تو ہم مانیں گے نہیں, اگر کر دے گا تو ہم مانیں گے نہیں, مگر وہ اسلام کے دائرے میں, پیغمبر اور معصومین کے بتائے ہوئے دائرے میں اگر وہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس سے طاقت بڑھتی ہے. آج طاقت یہ ہے کہ انقلاب ایران کے بعد یہ قوم باہر نکل آئی ہے امام باڑوں سے, عزا خانوں سے, اور اس طرح سے باہر نکلی ہے کہ دنیا کی ساری بڑی طاقتیں جو ہیں سب کی نگاہیں اس قوم پر ہیں. یہ نہ سمجھیے رہبر اگر کوئی تقریر کرتے ہیں تو سب کان لگا کے سنتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے طاقتور قوم ہے اگر تو یہی ہے, سب سے طاقتور قوم وہ یہی ہے, اس لیے کہ ان کے یہاں ایک نظام ہے اور انہوں نے دیکھ لیا. لبنان میں اتنے سے شیعہ ہیں, بہت کم بہت کم بہت کم, عیسائی زیادہ ہیں, چھوٹی سی تو جگہ ہے, لاکھوں میں ہے کروڑوں میں نہیں ہے, ہندوستان پاکستان میں تو کروڑوں میں ہیں, کم سے کم 50-60 کروڑ ہیں شیعہ اگر جوڑا جائے, یعنی مسلمان. شیعہ جو ہیں وہ تقریباً ساری دنیا میں 25 کروڑ شیعہ ہیں, اور ہندوستان پاکستان میں کم سے کم 7 کروڑ شیعہ ہوں گے مل کے. لیکن اس نظام کا یہ اثر ہے کہ تھوڑے سے شیعہ اس طرح منظم ہوئے آپس میں کہ اس اسرائیل کو, کہ جس نے اردن کو شکست دی, شام کو شکست دی, مصر کو شکست دی, سب کی زمینوں پر قبضہ کر لیا, اور حزب اللہ کو شکست نہیں دے سکا, خود حزب اللہ نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس لیے طاقت آئی کہ سب جڑے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ ایک ولی سے وابستہ ہیں, یعنی حسن نصر اللہ سے وابستہ ہیں, وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ سب مان لیتے ہیں. تو طاقت پیدا ہوتی ہے جڑنے سے, اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ تم 10 ہو تو 200 پر بھاری ہو گئے, مگر اسی وقت بھاری ہوں گے جب جڑ جائیں آپس میں, اور جڑنے کے لیے ولی کی ضرورت ہے. اور وہ نظام جس طرح ہمارا مرجع فتویٰ دیتا ہے, یہ فتویٰ جو ہے وہ حکم نہیں ہے, فتویٰ ہے, حکم تو معصوم ہی دے گا. اسی طرح ولایت کی ذمہ داری اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو اس سے جڑنا چاہیے اور اس کی ولایت کو تسلیم کرنا چاہیے, اور آج شیعوں کا وقار جو ساری دنیا میں قائم ہو گیا ہے, اللہ اسے بچائے اور رہبر کی حفاظت کرے, اور انشاءاللہ حفاظت کرے گا. اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب وہ تو ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں ہیں, ہم اس ولایت سے جڑیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یقیناً ہم جڑ نہیں سکتے, ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے. ایران میں تو وہ سب کی مدد کرتے ہیں, کوئی بے گھر کا نہیں ہے. ادھر 20 سال میں اعلان کر دیا جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ لے لے, حالانکہ وہ مزاج جو ہے انسان کا وہ بدلا تو ہے نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس گھر موجود ہے, انہوں نے دو دو تین تین دوسروں کے نام سے گھر لے کے کرائے پر چلا رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے, حضرت علی کے زمانے میں بھی ہوا, جس کو حضرت علی نے بنا کے بھیجا تھا ابن عباس کو, انہیں نے مال جمع کرنا شروع کیا, مگر اس کے باوجود وہ میدان ولایت میں کھڑے ہیں. مجتہد جو ہے جو فتویٰ دیتا ہے وہ حجرے اجتہاد میں بیٹھتا ہے, وہ باہر نہیں نکلتا. یقیناً ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں, مگر وہ ہمارا ولی نہیں ہے. یہ کہنا کہ جتنے مراجع کرام ہیں سب اپنے